الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت. آمین یا رب العالمین. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا حصہ اول ہم مکمل کر چکے ہیں جو چار اسباق پر مشتمل تھا. یہ چاروں اسباق جوامع الکلم میں تھے، نہایت جامع مقامات جن میں عذروع قرآن انسان کی نجات اور فلاح کے جو لوازم ہیں، جو اس کی لازمی شرائط ہیں، ان کا بیان نہایت جامعیت کے ساتھ ہوا ہے. اصطلاحات بدلی ہیں، کچھ ترتیب میں تبدیلی ہوئی ہے، کہیں کوئی ایک مضمون زیادہ تفصیل سے آیا ہے، کہیں دوسری بات زیادہ وضاحت سے آ گئی ہے، لیکن وہی چار باتیں جو سورۃ العصر میں ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصل بالحق، تواصل بالصبر، ان چاروں چیزوں کا ذکر ان چاروں مقامات پر موجود ہے. اب ہم اللہ کا نام لے کر اس منتخب نصاب کا جو حصہ ثانی ہے، جو مباحث ایمانی پر مشتمل ہے، اب ہم ایک ایک حصہ لیں گے کہ جو در حقیقت لوازم نجات میں سے ایک ایک کے ضمن میں مزید تفصیلات پر مشتمل ہے. دوسرا حصہ مباحث ایمانی پر مشتمل ہے، تیسرا حصہ اعمال صالحہ کی تفصیل پر مشتمل ہے، چوتھا حصہ پھر تواصی بالحق کے ضمن میں مزید چیزیں مزید وضاحت ہے، پانچواں حصہ تواصی بالصبر کی مزید تفاصیل، اور پھر چھٹا اور آخری حصہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ پھر نہایت جامع سبق ہے سورہ حدید پر مشتمل. یہ جو دوسرا حصہ ہے، اس کا پہلا درس ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کا درس زیادہ اثر نہیں ہوا ہے، تقریباً سات آٹھ ماہ کی بات ہے جب ہمارا یہ مسلسل درس قرآن اثر نو شروع ہوا تھا ابتدا سے، تو تیس نومبر، پھر یکم دسمبر سن 91، اور پھر 7 اور 8 دسمبر سن 91، چار نشستوں میں جو غالباً، اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی ہے، تو دو دو گھنٹے پر مشتمل یہ نشستیں تھیں، تو گویا کہ 8 گھنٹوں میں ہمارا یہ درس سورۃ الفاتحہ کا اس وقت مکمل ہوا تھا. اب چونکہ ہم اس منتخب نصاب کے سلسلے میں آئے ہیں، اور اس کے ضمن میں بھی اس سورہ مبارکہ کا درس ضروری ہے، مزید چونکہ ہم اس وقت اس کے لیے ویڈیوز بھی تیار کر رہے ہیں، لہذا کوشش ہوگی کہ کون کون گھنٹے کے چار چنکس میں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا بیان ہو جائے. اگرچہ بعض چیزوں میں ظاہر بات ہے کہ 8 گھنٹوں میں جو مضامین بیان ہوئے تھے، انہیں جب 3 گھنٹوں میں سکیڑا جائے گا تو لازماً اجمال ہوگا، لیکن وہی اطمینان جو مجھے پہلے تھا حقیقت و اقسام شرک کے ضمن میں، کہ وہ چیزیں جو میں نے اب 3 گھنٹے میں بیان کی ہیں، اس سے پہلے 1-1 گھنٹے کے 6 کیسٹ کی شکل میں آڈیو کی صورت میں موجود ہیں. اسی طرح یہ اطمینان ہے کہ یہ اگر اختصار کے ساتھ بات آئے گی تو 8 گھنٹوں پر مشتمل تفصیلی آڈیوز بھی موجود ہیں، جو حضرات بھی چاہیں گے ادھر اس کی طرف رجوع کر سکیں گے. تو اب بغیر کسی اور وقت کو صرف کیے ہوئے تمہید پر آئیے کہ سورہ فاتحہ کے ضمن میں بھی، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے تمام اسباق کے ضمن میں چند تمہیدی امور نوٹ کیے ہیں، سورہ فاتحہ کے ضمن میں بھی چند تمہیدی نکات نوٹ کر لیں. نمبر ایک یہ کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت ہے. سب سے پہلی اس اعتبار سے بھی کہ یہ تو قرآن مجید مصحف جو ہے اس کی پہلی سورت ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ ترتیب نزولی میں بھی سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، اگرچہ وہی پانچویں ہے، اس سے پہلے سورہ علق کی پانچ آیات، سورہ نون یا سورہ قلم کی سات آیات، سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، پھر سورہ مدثر کی سات آیات، یہ پہلے چار وحییں نازل ہو چکی ہیں، لیکن پانچویں وحی البتہ یہ کہ مکمل سورت یہی ہے جو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی سورت نازل ہوئی. دوسری بات یہ کہ عربوں کا ایک عام ذوق ہے جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی ہے، جس چیز کی کوئی خصوصی عظمت ان کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ اپنی اس محبت اور عظمت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے نام رکھتے ہیں. جتنے زیادہ نام کسی چیز کے ہوں گے گویا کہ اتنی ہی وہ شے عربوں کو محبوب ہے. تلوار نہایت محبوب شے ہے، اس کے لیے آپ کو سینکڑوں الفاظ مل جائیں گے، اس کے ایک ایک وصف کی بنیاد پر ایک ایک نام ہوگا. شیر کے لیے سینکڑوں الفاظ مل جائیں گے. تو اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کے بھی 25 نام ہیں جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو مارکت العرا تصنیف ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں 25 نام گنوائے ہیں. ان میں سے چند میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بھی بیان کر دوں. سب سے پہلا نام جو گویا کہ اس کے لیے بطور علم ہے، علم کہتے ہیں اس میں علم معرفہ کہ جو کسی شے کی علامت کے طور پر ہوتا ہے، تو اس میں علم اس کا جو ہے وہ سورت الفاتحہ ہے. الفاتحہ کی معنی ہے فتح یفتح کھولنا، الفاتحہ کھولنے والی شے. تو سورت الفاتحہ دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن، قرآن اس سے کھل رہا ہے، کھلتے ہی سب سے پہلے جو سورہ مبارکہ سامنے آئے گی وہ یہ سورہ فاتحہ ہے. پھر اس کی جامعیت کے اعتبار سے بہت سے نام ہیں، جن میں سے دو اہم ہیں، ام القرآن اور اساس القرآن. ام بھی بنیاد جڑ کو کہتے ہیں، والدہ ام اس لیے کہلاتی ہے کہ اسی سے آگے جو ہے اسی کے بدن سے ولادت ہو رہی ہے اولاد کی. تو اسی طریقے سے کسی بھی شے کے لیے جو چیز بنیاد اور جڑ کی حیثیت رکھتی ہے وہ ام ہے، ام القرآن. تو فلسفہ اور حکمت قرآنی کے اعتبار سے یہ ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے. اسی طرح اس کے دو نام جو ہے جو سورہ حجر کے آخر میں آئے ہیں، اور ایک حدیث نبوی میں چونکہ تعین کے ساتھ حضور نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ یہ ان دونوں ناموں سے مراد سورہ فاتحہ ہے، وہ حدیث ہم بعد میں پڑھیں گے. لیکن یہ کہ اسب المثانی، وہ سات آیات جو بار بار دوہرا دوہرا کر آتی ہیں، کیونکہ نماز کی ہر رکعت میں ہم اس سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، تو یہ دوہرائی جانے والی سات آیتیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، تو اس لیے قرآن العظیم بھی ہے یہ، القرآن العظیم، بڑا قرآن، گویا کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن ہے، یہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے. اسی طرح جیسا کہ ابھی عرض کیا یہ نماز کا جزو لازم ہے، لہذا سورۃ الصلاۃ بھی اسے کہا گیا، سورۃ الحمد بھی کہا گیا، اس کا پہلا لفظ الحمد، سورۃ الشکر کہا گیا، سورۃ السوال کہا گیا، اس لیے کہ اس میں ہم ایک سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سورۃ المناجات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کی یہ سورت ہے. اس کے کچھ نام ہیں الکافیہ کفایت کرنے والی، الشافیہ شفا دینے والی، الشفا بھی نام ہے اس کا، الوافیہ پورا کر دینے والی، الراقیہ، راقیہ کہتے ہیں وہ کہ جھاڑ پھونک کرنے کے لیے بھی، یہ گویا کہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو اگر متواتر پڑھا جائے تو بہت سے امراض سے شفا حاصل ہوتی ہے. بہرحال یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ مظہر ہے اس کا کہ اس کی فضیلت کا ایک نقش جو ہے وہ اہل عرب کے دلوں پر نقش تھا، اس اعتبار سے اس کے یہ نام جو ہے کثرت کے ساتھ ہے. اب آئیے جہاں تک اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کا تعلق ہے، تو ایک تو وہی حدیث جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، وہ میں پوری حدیث آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعبی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، اتحب ان علمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، کیا عبی کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت تلقین کروں سکھاؤں جس کی مثل نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ خود قرآن میں، یعنی قرآن میں بھی اس کے ہم وزن ہم پلہ کوئی اور سورت نہیں ہے، وہ گویا کہ اس اعتبار سے منفرد ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے. قال نعم یا رسول اللہ، اب ظاہر بات ہے کہ حضرت عبی بن کعب کا کیا جواب ہو سکتا تھا، ضرور اے اللہ کے رسول ضرور فرمائیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس پر حضور نے ارشاد فرمایا, کیف تقرأ فی الصلاۃ, ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح نماز میں تم کیا پڑھتے ہو, کیسے پڑھتے ہو. قال فقرأ ام القرآن, تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس پر پھر حضرت عبید بن کعب نے رضی اللہ تعالی عنہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی, کہ قرآن مجید میں سے یہی سورت ہے کہ جس کو نماز کی حرکت میں پڑھا جاتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, والذی نفسی بیدی, قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها, اس سورت کی مثل, اس کے ہم پلہ, اس کی نظیر, اس کی ہم رتبہ کوئی سورت نہ تورات میں نازل کی گئی, نہ زبور میں, نہ انجیل میں, نہ خود قرآن میں. وانها سبع من المثانی, اور یہی ہے وہ جس کا ذکر ہے سورہ حجر میں, کہ یہ ہے وہ سات آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. والقرآن العظیم, یہی ہے قرآن عظیم جو سورہ حجر کی آیت میں فرمایا, ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. تو یہ چونکہ مرفوع روایت ہمارے پاس موجود ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے, لہذا اب اس کے بعد ان دونوں اصطلاحات کا کوئی اور مدلول ہو یا مفہوم تلاش کرنا میرے نزدیک درست نہیں ہے. حضور کی طرف سے یہ بات تعین کے ساتھ کہہ دی گئی کہ سبع من المثانی, یہی سورہ فاتحہ ہے, اور قرآن العظیم جس کا ذکر ہوا سورہ حج میں وہی سورہ فاتحہ ہے. تو فرمایا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ, یہ ہے وہ بڑا قرآن جو مجھے دیا گیا ہے, جو مجھے عطا کیا گیا ہے. اس حدیث سے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت جو ہے وہ خود بخود ظاہر ہو رہی ہے. حضرت انس سے امام حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں اس سورہ مبارکہ کو افضل القرآن بھی قرار دیا گیا ہے, قرآن مجید میں سب سے زیادہ فضیلت والی سورت. اور چونکہ فضیلت کی تعین کے لیے حضور کا ایک عام انداز تھا کہ گویا کہ ریشو پروپورشن کی شکل میں, کہ اس طریقے سے اندازہ دے دیا جائے لوگوں کو, جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں سنو سے قرآن, یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے, یا کہیں فرمایا گیا کہ یہ ایک ہزار آیات کے برابر ہے, سورۃ الزلزال ایک ہزار آیات کے برابر ہے. لیکن اب دیکھیے کہ اس کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی روایت کے حضور نے فرمایا یہ دو تہائی قرآن کے مساوی ہیں. اول تو یہ کہ یہ خود القرآن العظیم ہے, خود بہت بڑا قرآن ہے, عظمت والا قرآن, لیکن یہ ہے کہ پورے قرآن کے اعتبار سے اگر اس کا نسبت و تناسب جو ہے جاننا چاہو فضیلت کے اعتبار سے, تو یہ دو تہائی قرآن کے ہم وزن ہیں. اب تیسری چیز نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے نماز کا جزو لازم ہے, یہ چیز متفق علیہ ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے تو اس میں ہے کہ آیا امام کے پیچھے نماز با جماعت کی صورت میں سورہ فاتحہ کی قرات مقتدی کو کرنی چاہیے یا نہیں, یہ ایک علیحدہ مسئلہ جزوی مسئلہ ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ جزو لازم ہے نماز کا. چنانچہ صحیح بخاری, صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن نسائی اور تمام احادیث کی جو مجموعے ہیں اور کتابیں ہیں, ان میں حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے مرفوعاً کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی کوئی نماز ہی نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد دو رائے ممکن ہی نہیں ہے, ایسے کیٹیگوریکل الفاظ ہیں حضور کے کہ یہ نماز کا جزو لازم ہے. البتہ جیسے میں نے عرض کیا وہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ آیا جبکہ آپ باجماعت نماز ادا کر رہے ہو تو آیا امام کی قرات مقتدیوں کی طرف سے بھی کفایت کرے گی یا نہیں, اور یا یہ کہ مقتدیوں کو بھی وہ اپنے طور پر پڑھنی چاہیے یا نہیں, یہ اختلاف ہے. اس میں ایک انتہا پر رائے ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ مسلک حنفی ہے, کسی بھی شکل میں چاہے وہ سری رکعت ہو چاہے جہری رکعت ہو, چاہے امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ خاموشی سے اپنے دل ہی دل میں پڑھ رہا ہو, کسی صورت میں بھی مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا. دوسری انتہا پر امام شافعی کی رائے ہے, اور عام طور پر جو مقابلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں مدارس میں, عربی مدارس میں, دینی دارالعلوموں میں, فقہ کے اعتبار سے وہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کا ہوتا ہے, تو اس میں یہ دونوں جو فقہ ہیں ان کا موقف بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے. حضرت امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ ہر صورت میں پڑھنی چاہیے. وہ گویا کہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو سامنے رکھ رہے ہیں اذا قرئ القرآن فانصتوا فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنا کرو، خود خاموش رہا کرو، یہ قرآن مجید میں ہے. اس اعتبار سے اب فرق یہی واقع ہو جاتا ہے کہ کس کو مقدم رکھے، اس کو پہلے رکھے، کون راجے ہے کون مرجو ہے. تو ایک رائے انتہائی ہو گئی امام ابو حنیفہ کی کہ کسی حالت میں بھی سری ہو یا گہری ہو مقتدی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا. اس کے بالکل برعکس رائے ہے امام شافعی کی، خاص سری ہو کا گہری ہو ہر حال میں امام کے ساتھ، یا امام اگر وقفہ کر کے پڑھ رہا ہے تو درمیان میں، بہر حال دو شکلیں وہ کرتے ہیں. عام طور پر یا تو یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے امام جو ہے خاموشی اختیار کرے، اس کے بعد جو آیتیں پڑھنی ہے یا کوئی سورت اور پڑھنی ہے تھوڑا وقفہ دے تاکہ مقتدی اس وقفے کے دوران اور خود بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیں. یا یہ ہے کہ جیسے پڑھنے کا بہترین انداز ہے ہر آیت پر رکے امام، تاکہ یہ کہ اس وقفے کے اندر مقتدی جو ہے وہ بھی پڑھ لیں. بہرحال ان کی رائے یہ کہ ہر حالت میں پڑھنا چاہیے. ایک درمیانی رائے ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اعتبار سے، جیسا کہ خیر الامور اوساطھا، تمام معاملات میں درمیانی جو معاملہ ہوتا ہے، درمیانی راہ وہ بہترین ہوتی ہے. اس اعتبار سے میری ذاتی رائے یہی ہے، اسی پر میرا عمل ہے، کہ بہترین رائے وہی ہے جو امام مالک کی ہے رحمت اللہ علیہ، کہ جہری رکعت میں آپ خاموش رہے، امام کی قرآت کو سنیں، یہی آپ کی قرآت ہو گئی. البتہ سری رکعت میں آپ بھی پڑھیں، اس لیے کہ اب آپ سن نہیں رہے، بلکہ یہ کہ اب آپ کو خود پڑھنے کے لیے پورا سکون کے ساتھ، زندگی کے ساتھ موقع حاصل ہے. بہرحال یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تو ہے ایک بالکل ٹیکنیکل معاملہ، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سورہ مبارکہ نماز کا جزو لازم ہے. بلکہ اب اس سے آگے میں بڑھ کر یہ عرض کروں گا، یہی اصل نماز ہے. یعنی نماز میں باقی چیزیں گویا کہ اضافی ہیں، اصل نماز یہی ہے. اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اسی مرحلے پر آپ کو وہ حدیث قدسی سنا دوں کہ جس نے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ کرنے میں بھی ہمیں بہت مدد دی ہے. اور بعض دوسرے مسائل جو بعد میں ان کا تذکرہ کروں گا جن میں اختلاف ہے، وہ اس حدیث قدسی کی روشنی میں بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. یہ حدیث قدسی مسلم شریف میں ہے، صحیح مسلم میں، اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کا پہلا حصہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالی یہ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی مثلین، میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو آدھے آدھے حصوں میں، فنصفها لی و نصفها لعبدی، اس کا نصف میرے لیے ہے اور اس کا دوسرا نصف میرے بندے کے لیے، ولی عبدی ما سال، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا، جو اس نے درخواست کی، میں نے وہ گرانٹیڈ، میں نے وہ عطا کر دی. یہاں تک کا حصہ تو کہلائے گا حدیث قدسی. اب اس کے بعد جو ہے اس کی وضاحت ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کو بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. واذا قال الرحمن الرحیم، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ اثنا علی عبدی، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. واذا قال مالک یوم الدین، قال مجدنی عبدی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری تمجید کی. واذا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین، قال ھذا بینی و بین عبدی، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے ماں بہن ہے، ولی عبدی ما سال، اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو کچھ کے اس نے مانگا. کیونکہ اس ایک آیت کے اندر آپ نے دیکھا کہ دو جملے ہیں، نابودوں کا و نستعینوں کا. اور البتہ چونکہ اس میں مفعول کو مقدم کیا گیا، پہلے لایا گیا ہے حصر کے لیے، بعد میں ہم تفصیل سے غور کریں گے، لہذا شکل بن گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دو جملے ہیں مکمل، ایک میں اقرار کر رہا ہے بندہ اللہ سے اپنی عبدیت کا، عبادت کا عہد کر رہا ہے، دوسرے میں اللہ سے مانگ رہا ہے اس کی مدد، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے الفاظ استعمال کیے تھے، یہ ہینڈ شیک ہے، بندے اور رب کے مابین ایک معاہدہ ہے، قول و قرار ہے. جیسے بیعت ہوتی ہے تو بیعت میں بھی مصافحہ ہوتا ہے، تو یہ معاہدہ ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے دیا. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا أَسْأَلُ، یہ ہے میرے بندے کے لیے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. یہ جو ان آیات کی ایک وضاحت اس حدیث قدسی کی روح سے ہوئی ہے، ایک تو اس پہلو سے کہ اس سورہ مبارکہ کی تاثیر کتنی ہے، کہ واقعتاً انسان کے شعور کی گہرائی سے اگر یہ الفاظ ادا ہو، استحضار قلب کے ساتھ اگر بندہ یہ الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہو، تو اس کے اندر وہ تاثیر ہے کہ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے. اگرچہ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے کہ جن سے ہم وہ سن سکیں، ہوگے ایسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بھی لوگ نفوس قدسیا کے جن کے روحانی کان، دلوں کے کان اتنے کھلے ہوئے ہو کہ جنہیں یہ آواز آتی بھی ہو. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم تو اپنے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم سن نہیں سکتے، لیکن یہ خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہوا صادق المصدوق، کہ اگر واقعتاً انسان اپنے قلب کی گہرائی سے، استحضار قلب کے ساتھ، اپنے صحیح شعور کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کرے تو ان کی تاثیر کہا گیا. لیکن اس سے جو مزید تجزیے میں ہمیں مدد مل رہی ہے، اب اس کی طرف آئیے. مثلاً ایک مسئلہ اس سے حل ہو گیا، ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آیت بسم اللہ اس میں شامل ہے یا نہیں. چنانچہ ہمارے ہاں مدینہ، بصرہ اور شام کے قراء اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے رحمۃ اللہ علیہم کہ یہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور سورت کا جز ہے سوائے سورہ نمل کے. سورہ نمل کے متن میں یہ آیت آئی ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں تو یہ قرآن مجید کا اس سورت کا جز ہے، لا محالہ، اس میں تو کسی سے کوئی شبہ کی گنجائش نہیں. باقی جو یہ 113 مرتبہ مزید لکھی گئی ہے مصحف میں، یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے، سوائے ایک سورت کے، وہ سورہ توبہ ہے کہ جس کے آغاز میں یہ آیت بسم اللہ نہیں ہے. باقی 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں کے آغاز میں یہ بطور علامت ہے. یہ رائے ہے امام ابو حنیفہ کی رحمۃ اللہ علیہ. اور ہمارے ہاں جو قراء کے جو مراکز رہے ہیں علم قرآت کے، تو ان میں مدینہ، بصرہ اور شام کے قراء کی رائے دی گئی. اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی آرا ہی بسا اوقات ایک دوسرے کے بالمقابل آتی ہیں. امام شافعی کی رائے اور مکے اور کوفے کے قراء کی رائے یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث حضرات، کیونکہ وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ شافعی مطلب کے مطابق ان کا عمل ہوتا ہے، احادیث جو ہے انہی سے اس پر استنباط کرتے ہیں، اس حوالے سے وہ جب پڑھتے ہیں جہری رکعت کے اندر تو بسم اللہ کو بھی بلند آواز سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اس لیے کہ امام شافعی کی رائے بھی یہی ہے اور مکے اور کوفے کے فقہا کی رائے بھی یہی ہے. لیکن یہ کہ میرے نزدیک اس حدیث قدسی نے اس بات کو بالکل طے کر دیا ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزو نہیں. اس لیے کہ یہاں تو اس حدیث قدسی میں آغاز ہو رہا ہے الصلاۃ کا الحمد للہ رب العالمین سے. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان. یہاں سے بات شروع ہوئی، باقی پوری سورہ فاتحہ جو ہے اس کا تجزیہ کر کے یہاں پر رکھ دیا گیا، لیکن آیت بسم اللہ کا تذکرہ نہیں. تو میرے نزدیک یہ رائے جو ہے امام ابو حنیفہ کی، یہ رائے جو ہے میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے. اور یہ کہ اس حدیث قدسی کی روشنی میں تو اس کا پلڑا بہت بھاری ہو جاتا ہے. مزید یہ کہ اس میں جو آیات کی گنتی کا معاملہ ہے وہ بھی اختلافی ہے. چنانچہ ایک پر تو اتفاق ہے کہ 7 آیات ہیں، اس لیے کہ وہ تو سبا من المثانی سورہ ہجر میں آ گیا، حدیث کے اندر آ گیا کہ یہی ہے اصحاب المثانی، تو 7 آیتوں پر مشتمل ہونا یہ تو گویا کہ نص قطعی سے ثابت ہو گیا. اب آیت بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں جو لوگ، تو وہ پھر آخر میں آ کر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اسے ایک آیت شمار کرتے ہیں. 7 کا عدد برقرار رہے گا، آیت بسم اللہ جنہوں نے نمبر 1 شمار کی، الحمد للہ رب العالمین نمبر 2 شمار کرتے جائیے، آخر میں 6ویں آیت بنے گی اہدنا الصراط المستقیم، اور 7ویں آیت میں یہ پورا بقیہ حصہ جو ہے جمع ہو جائے گا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ان حضرات کی رائے. اسی وجہ سے آپ عرب ممالک میں جو مصحف چھپتے ہیں ان میں ترتیب العموم یہی دیکھیں گے. آیت جو ہے بسم اللہ کی نمبر ایک ڈال کر پھر یہ الحمدللہ رب العالمین سے نمبر دو. اور اکثر آپ نے مصحف میں دیکھا ہوگا سورہ فاتحہ میں بقیہ آیات جو ہے اس کے تو آخر میں پورا آیت کا گول دائرہ بنا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کے مابین پوری آیت کا نشان نہیں ہوتا بلکہ وہ پانچ کا حصہ بنا ہوتا ہے. اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں معاملہ کچھ اختلافی ہے. علامات بھی جو ہے ان سے بھی اسی بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی. میرے نزدیک اس میں بھی بات جو ہے اس حدیث گچھی کی روح سے بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ آیت بسم اللہ اس میں شامل نہیں ہے. تین آیتیں شروع کی ایکسکلوسیو اللہ کے لیے, اللہ کی حمد و ثنا, یہ نصفین میں صحیح صحیح تفسیر کبھی ہوتی ہے. دو برابر برابر دو حصے کبھی بنتے ہیں. پہلی تین آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ تین آیتیں اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں. یہ تینوں کی تینوں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے. آخری تین آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ ایکسکلوسیو بندے کے لیے. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو الفاظ سنائے کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, البندہ مانگ رہا ہے, ہدایت طلب کر رہا ہے, اسی کی وضاحت ہے کہ راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا, جو نہ تو مغضوب ہوئے نہ ضالین ہوئے, تو معلوم ہوا یہ ایک ہی مضمون ہے. تو یہ گویا کہ تین آیات ایکسکلوسیو بندے کے لیے. اب درمیان میں چوتھی آیت آئی ہے اور یہ ہے در حقیقت جو دو جملوں پر مشتمل ہے. ایاک نعبد مکمل جملہ و ایاک نستعین مکمل جملہ, یہ گویا کہ برابر برابر تقسیم کے لیے. یوں سمجھیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو واو ہے درمیان میں, یہ وہ مٹ ہے کہ جہاں سے تراوی پکڑی جاتی ہے. مولانا نقشہ یہاں پر لگا دیا جائے. میں نے اس کا جب وہ درس ہو رہا تھا ہمارا تسلسل کے ساتھ شروع سے, تو ترازو کی شکل میں اس کی ایک ڈائیگرام بھی بنائی تھی اور اس کے کچھ جو کاپیاں کرا کے بھی اس پر تقسیم کی تھی, تو وہ ذرا دیکھ لیجئے. ایک عجیب اس کے اندر تشبیہ پیدا ہوتی ہے ترازو کے ساتھ. یہ ترازو جو ہے نصف حالی و نصف حال عبدی, یہ تو اسی حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. اب آپ دیکھیے یہ واو جو ہے درمیان میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ان دونوں کے درمیان واو جو ہے یہ ترازو. یہ ترازو کا پلڑا جو ہے یہ تین آیات پر مشتمل ہے اور تین ہی زنجیروں سے, ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا ترازو کی یہ تین جو ہے ایک پلڑا تین زنجیروں کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد, اور واو وہ ہے جہاں سے کہ وہ مٹھ ہے ترازو کی, کہ جہاں سے ترازو پکڑی جاتی ہے. وہ ایاک نستعین, یہ تین آیات ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صحیح صحیح نصفین, اب آپ دیکھیے حدیث قدسی کے الفاظ, قسم کو صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, کس طریقے سے یہ کامل دو حصوں میں منقسم. اب ذرا میں اس کا آپ کو جس کو ترکیب نحوی کہیں گے یا انالیسس جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں, اس کے حساب سے بھی تفسیر کو دیکھ لیجئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, آیت تینے جملہ ایک ہے, اس لیے کہ الحمد و مبتدا ہے, للہ اس کی خبر ہے. اب یہ اللہ کے ساتھ اس کے وصف ہے جو آ رہے ہیں, اس کے بدل آ رہے ہیں. اللہ ہی کے لیے الرحمن رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اسی لیے یہ زیر چلا آ رہا ہے. للہ پر جو لام کی وجہ سے, حرف جار کی وجہ سے اللہ پر جو زیر آیا ہے, وہی پھر رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ مصر پر چلا جائے. جملہ ایک ہے, یہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلاتا ہے. الحمد و مبتدا, باقی یہ ساری خبر ہے. اسی طریقے سے آخری تین آیتیں اہدنا الصراط المستقیم, یہ کلام انشائیہ کہلائے گا, جملہ انشائیہ, ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. اب جو بقیہ دو آیات ہیں وہ اسی صراط المستقیم کا بدل ہے, صراط الذین انعمت علیہم, اسی لیے وہی صراطا کا زبر جو ہے آگے چلا جا رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کیونکہ اس کا بدل ہے, اسی کی نعت ہے. یہ گویا کہ دونوں سبارڈینیٹ کلاوز ہیں. پہلی آیت کے ساتھ دو سبارڈینیٹ کلاوز دو آیات پر, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, جملہ ایک ہوا. اہدنا الصراط المستقیم, یہ ہے اس کا جو پرنسپل کلاوز ہے, اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ دو کلاوز ہیں کہ جو سبارڈینیٹ ہیں. تو پہلی تین آیتیں ایک جملے پر مشتمل, آخری تین آیتیں ایک جملے پر مشتمل, درمیانی اور چوتھی اور مرکزی آیت جو دو جملوں پر مشتمل ہے. ایاک نعبدو مکمل جملہ, کیونکہ یہ نعبدو کا ہے اصل میں, اس لیے اس کو کہیں گے جملہ ہے اسمیہ فعلیہ, یہ جملہ ہے خبریہ فعلیہ ہے, اس لیے کہ اس میں پہلے فعل اور فاعل آیا ہے نعبدو کا اور اس کے بعد نستعینو کا. تو اس میں ایک اور بات کی طرف آج ذہن گیا کہ جتنے بھی اصناف کلام ہیں عربی لحاظ کے اعتبار سے سب جمع ہو گئے ہیں, اس لیے کہ کلام کی تقسیم کی جاتی ہے کلام خبریہ کلام عیسائیہ. آخری تین آیات پر مشتمل جملہ جو ہے یہ کلام عیسائیہ ہے, اس سے پہلے کلام خبریہ ہے. پھر کلام خبریہ کی دو قسمیں ہیں اسمیہ اور فعلیہ. پہلی تین آیتیں جو ہیں وہ ایک جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے اور یہ درمیان میں دو جملے ہیں فعلیہ خبریہ. تو گویا کہ کلام کی جملہ اصناف بھی آ گئی, تین آیات جو تین گویا کہ زنجیروں سے ایک پرڑا بنا اور اس کا تعلق ہے ایاک نعبد سے, اور آخری تین آیات ان کا تعلق ہے استعانت سے. استعانت کے معنی کیا ہے؟ مدد. تو مدد سب سے زیادہ جس چیز میں درکار ہے وہ ہدایت ہے. تو معلوم ہوا کہ اسی کی شرح ہے کہ جو تین جو زنجیروں کے ساتھ یہ پرڑا دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ٹنگا ہوا ہے. اس اعتبار سے وہ مسئلے بھی حل ہو گئے کہ آیت بسم اللہ اس سورہ مبارکہ کا جز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کی یہ رائے میرے نزدیک بہت قوی ہے اور اس حدیث قدسی کو اس میں فیصلہ کن حیثیت حاصل. پھر اس میں نصفین کے حوالے سے بھی گنتی جو ہے اسی طریقے سے درست ہوتی ہے کہ تین آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد, یہ اس چوتھی آیت کا نصف یہ شامل ہو گیا. ساڑھے تین آیات ایک ہو گئی نصف, اور پھر ساڑھے تین آیات رہ گئی نصف ثانی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. تو میرے نزدیک یہ حدیث قدسی جو ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے تجزیے کے اعتبار سے بھی اور اس کے اصل مفہوم اور معنی کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ہی مفید اور مبین ہے. اب آئیے اگلا موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ کا جو مقام ہے وہ تو ہم نے کافی تفصیل سے اس وقت سمجھا تھا جبکہ یہ تسلسل کے ساتھ درس قرآن ہمارا شروع ہوا تھا. یہاں پر چونکہ یہ ہمارا منتخب نصاب کا درس ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا ربط ہے اور کیا اس کے ساتھ جو ہے مضامین کی کا جو تعلق ہے وہ کس طرح جڑا ہوا ہے. اس کے لیے ذرا آپ اپنے ذہن کو لے جائیے پہلے حصے کے درس ثالث کی طرف. درس ثالث میں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ تھا. حضرت لقمان کون تھے؟ نہ نبی تھے نہ نبی کے امتی تھے, ایک حکیم اور دانا انسان. اور حکمت اور دانائی کی بنیاد کیا تھی؟ یہ ہم پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. حکمت اور دانائی کی بنیاد کیا ہے؟ فطرت سلیمہ عقل سلیم. فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ انسان میں اپنے محسن کے لیے جذبہ شکر ہو. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے اصل محسن کو پہچان لے. نمبر دو فطرت کے اندر کیا ہے؟ کہ نیکی اور بدی میں فطرت امتیاز کرتی ہے. اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ عقل یہ بتاتی ہے کہ اگر نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے تو جزا اور سزا ہونی چاہیے, بدلہ ہونا چاہیے. گندم گندم برویت جو ہے جو, یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو حضرت لقمان کی نصیحتوں میں ہمیں نظر آئیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور اس کے بعد آخر میں جو چوتھی آیت ہے پانچویں آیت ہے اس رکوع کی اور حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے اس کی دوسری آیت ہے یا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. اے میرے بچے, نیکی یا بدی, خواہ وہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو, خواہ وہ پیٹ زمین کے پیٹ میں ہو, پہاڑوں کی کھو کے اندر ہو, کہیں سزا کی پہنائیوں میں ہو, اللہ اسے لے آئے گا. یعنی اعمال انسانی جو ہے ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے, ان کا بدلہ مل کر رہے. یہاں تک گویا کہ انسان خود اپنی فطرت کی رہنمائی میں اپنی عقل سلیم سے غور و فکر کر کے پہنچ جاتا ہے. سورہ فاتحہ اس سے اگلا قدم اٹھا رہی ہے. گویا کہ یوں سمجھیے کہ حضرت لقمان جہاں تک پہنچ گئے اب اس سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے کہ مزید انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے. مزید جو ہے نوٹ کیجئے, ایک تو انسان کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو اس پر گہرائی کے ساتھ یقین حاصل ہو جائے. عقل جو ہے انسان کو اشارے تو کر رہی ہے، بتا رہی ہے ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہے یہ عقل کے بس کا ہو گئی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں. یقین جو ہے عقل سے حاصل نہیں ہو، یہ ضرور ہے کہ اشارے کر رہی ہے، چراغ راہ ہے، منزل نہیں. یہ در حقیقت اشارہ کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ منزل تک پہنچاتی نہیں. یقین کے لیے انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے عملی ہدایت، عملی ہدایت کے اندر انسان کا جہاں تک انفرادی طرز عمل ہے زندگی میں، نیکی بدی یہ تو فطرت میں ہے، یہ تو گویا کہ انسان کے اپنے اندر جو مقیاس موجود ہے، دل بتا دیتا ہے، فطرت گواہی دیتی ہے، ضمیر بتا دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے جو تم کر رہے ہو، یہ کام اچھا ہے، اس سے طبیعت کے اندر انفرا ہوتا ہے. میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، اذا صاف کا سیئتوں کا ہوا فرت کا حسنتوں کا فال کا بول رہا ہوں، جب تجھے کوئی نیک کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام کر کے تمہیں اپنے دل کے اندر جو ہے خلدان محسوس ہو، تمہیں خود برا لگے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو، یہ ایمان کی علامت ہے. تو معلوم ہوا فطرت انسانی میں چیز موجود ہے، نیکی اور بدی اخلاقی یہ ویلیوز جو ہے یہ تو امپرنٹڈ ہے ان ہیومن نیچر کے اندر. لیکن اس سے آگے چل کر خاص طور پر اجتماعیات انسانیہ میں قدم قدم پر ایسے دوراہے آتے ہیں کہ ذرا سا آدمی چھوٹا سا اینگل بھی اگر مڑ گیا تو یک لحظہ غافل گشتم و سب خالا راہم دورشد والی بات ہو جاتی ہے. ذرا سے غلط رخ پر آدمی چل پڑا تو پھر جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا صراط مستقیم سے دور ہوتا جائے گا. عملی ہدایت کی ضرورت ہے انسان کو، عملی رہنمائی کی ضرورت ہے، خاص طور پر اجتماعیات انسانیہ کے زمن میں. سماجی ویلیوز کیا ہو، عورت اور مرد کے درمیان حقوق اور فرائض کا توازن کیا ہو، فرد اور اجتماعیت کے درمیان کیا توازن ہو، فرد کو کتنی آزادی دی جائے، اجتماعیت کس قدر کنٹرول کرے فرد کو، اسی طریقے سے سرمایہ اور محنت کے مابین توازن کیا ہو، یہاں عقل انسانی بالکل بے بس ہے. اس لیے کہ انسان یا مرد ہوگا یا عورت، عورت اپنی بات سوچے گی، مرد کے احساسات اسے معلوم ہی نہیں، مرد اپنے اعتبار سے غور کرے گا، عورت کے احساسات تو اسے تجربہ ہی نہیں. لہذا مرد سوچے گا تو اس کا جو ہے سارا پلڑا جو ہے وہ اپنی طرف جائے گا، عورت غور کرے گی تو سارا پلڑا اپنی طرف جھکائے گی، توازن کیسے ہوگا. انسان یا سرمایہ دار ہوگا یا مزدور ہوگا، مزدور اپنے مفاد کو سامنے رکھے گا، سرمایہ دار کے مفاد کو سامنے نہیں رکھ سکتا، اس کی مصلحتیں اس کے سامنے آ ہی نہیں سکتی. سرمایہ دار غور کرے گا تو ساری مصلحتیں اپنی دیکھے گا، وہ مزدور کی جو ضرورتیں ہیں ان کا لحاظ نہیں کر سکتا، کما حق کو ہوں. اس اعتبار سے یہاں آ کر آدمی ٹھوکر کھاتا ہے. آزادی جیسے کہ مادر تدر آزادی مغرب میں جس کا نعرہ لگا ہے اور سارا فساد جو ہے اس کو دنیا میں اسے ایک لفظ آزادی کی بنیاد پر ہے، یہی آزادی ہے کہ جو مادر تدر ہو کر انسانی تمدن کو جو ہے برباد کر دیتی ہے. تو آزادی اور پابندی کا بھی کیا تناسب ہو، کس درجے میں معاشرے کو حق حاصل ہے کہ وہ افراد کو کنٹرول کرے، کتنے درجے میں فرد کو اختیار حاصل ہونا چاہیے، آزادی کتنی ہونی چاہیے، اس کا تعین بھی آسان نہیں. یا ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی بن جاتی ہے جب اور استبداد، اور یا پھر یہ کہ وہ مادر کے در آزاد. اس اعتبار سے یہاں ہے ضرورت نبوت اور رسالت کی. گویا کہ اب یوں سمجھئے یہ جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو رکھا گیا قرآن مجید کے آغاز میں، یہ جو الفاتحہ ہے، اس کے پہلو سے میں آج ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا اصل مخاطب کون ہے. قرآن کا اصل مخاطب وہ سلیم الفطرت، سلیم العقل انسان ہے جو ان بنیادی چیزوں تک وہ خود پہنچ گیا. اب آگے اسے ہدایت درکار ہے، مزید اسے یقین چاہیے. ایک تو یہ کہ اللہ کو اس نے پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، اس کی توحید کو بھی پہچان لیا، لیکن یہ ہے کہ اس کی مزید صفات، اس کے اسماء، پھر یہ کہ غیبی امور مزید، ملائکہ، جنت اور دوزخ، ان کی نعمتیں، ان تمام کے بارے میں اسے مزید ایک علم کی اور رہنمائی کی ضرورت ہے. یہ عقل سے ان کی رسائی نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ میں نے نوٹ کرایا تھا کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ان امور کا کوئی تذکرہ نہیں، کہیں فرشتے کا ذکر نہیں، کہیں نبوت کا ذکر نہیں، کہیں رسالت کا ذکر نہیں، کہیں کتاب کا ذکر نہیں، کہیں شریعت کا ذکر نہیں. وہ امور کے جو نبوت و رسالت ہی سے انسان کو معلوم ہو سکتے ہیں. جنت کا نام نہیں، دوزخ کا ذکر نہیں، یوم القیامت کا تذکرہ نہیں، باسِ بادل موت کا ذکر. اجمالی بات ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ انسانی اعمال ضائع ہو جائیں. کیسے ممکن ہے؟ لیکی لیکی ہے، بدی بدی ہے، لہذا نتیجہ نکل کر رہے گا، گندم از گندم، رویت دو. تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ ایک لقمان کھڑا ہے ایک جگہ پر، جہاں تک وہ پہنچ گیا وہ تو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع سے ہمارے سامنے بات آ گئی کہ فطرت انسانی اور عقل سلیم یہاں تک انسان کو پہنچا دیتی، آگے اسے ضرورت ہے مزید ایمان کی گہرائی اور اس کی گہرائی، اس کے اندر وسعت جو کہ نبوت اور رسالت ہی کے ذریعے سے مل سکتی ہے. نمبر دو عملی رہنمائی، اور عملی رہنمائی میں بھی انفرادی سطح پر اسے ایک متوازن ماڈل درکار ہے. انفرادی سطح پر یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا جذبہ ہی غیر متوازن ہو کر ایک خراب شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے کہ نیکی کا جذبہ جس دنیا میں رہبانیت کا نظام کی صورت اختیار کر رہی ہے، اس میں بھی توازن انسان کے بس کا روک نہیں ہے. اگرچہ نیکی اور بدی کی پہچان فطرت انسانی میں ہے، لیکن توازن جو ہے اس کے لیے ضرورت ہے ایک بیلنس ماڈل کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اور مزید یہ کہ تمدنی امور، اجتماعی امور، سیاسی معاملات، قانون، قانون ملکی، یہ تمام معاشرتی معاملات، اقتصادی معاملات، اس میں تو گویا کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ گھٹنے ٹیک کر انسان درخواست کرے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گویا کہ اب پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو مضامین آئے تھے اصل میں اس سے ایک قدم ہم آگے بڑھے سورہ فاتحہ میں. چنانچہ جب ہم ابھی تفصیل لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں گے تو اس کا میں جگہ جگہ پر اشارے کروں گا کہ یہ سورہ لقمان کے اس دوسرے رکوع سے جس پر کہ ہمارا تیسرا سبق مشتمل تھا کس کس اعتبار سے ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے. وہ ہے در حقیقت اس منتخب نصاب میں جو ربط ہے مضامین کا، اس کے حوالے سے اس تعلق کو ذہن کے اندر قائم رکھنا، پہچاننا ضروری ہے. باقی یہ کہ قرآن مجید میں اس کو اوپننگ سورہ کیوں بنایا گیا، اس لیے کہ در حقیقت اصل مخاطب جو ہے قرآن کا وہ سلیم الفطرت اور صحیح العقل انسان ہے جو ایک حد تک خود پہنچ گیا ہے. آگے وہ سوال کر رہا ہے اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گویا کہ بقیہ پورا قرآن اسی درخواست کا جواب ہے. اسی لیے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ متقین، اب حضرت لقمان کی شخصیت کو ذہن میں رکھیے، وہ متقی شخص جو یہاں تک تو پہنچ گیا ہے، اللہ کو اس نے پہچان لیا ہے، اپنے اصل مربی کو پہچان لیا ہے، اس کے شکر کا انتظام کر رہا ہے، اس کے شرک سے اجتناب کر رہا ہے، اسے یقین ہے کہ اعمال کا بدلہ بھی کر رہے گا، اس کے اندر نیکی کا جذبہ موجود ہے، نیکی اور بدی کی پہچان بھی ہے، نیکی پر چلنا چاہتا ہے، بدی سے رکنا چاہتا ہے، یہاں تک پہنچ گیا ہے. آگے اب وہ درخواست کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ ختم ہو رہا ہے لیکن دو جملے اور میں کروں گا. در حقیقت جو میں نے کہا اصل مخاطب یہ ہے، بقیہ لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، جبکہ قرآن تو کہتا ہے پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہدل للناس. اس کو یوں سمجھیے کہ بقیہ لوگ جن کے اوپر کے پردے کچھ پڑے ہوئے ہیں، جن کی فطرت پر خواہشات، شہوات، تعصبات کے پردے ہیں، لہذا وہ اپنی اصل سے کام لے کر تو وہاں تک نہیں پہنچ پائے، غفلت میں ہے، دنیا میں مگن ہے، حیات دنیاوی ہی میں گم ہو کر رہ گئے ہیں. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق. اب ان لوگوں کا دو طرح کا حال ہو سکتا ہے، اگر تو وہ پردے ہلکے ہیں، دبیز نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، تو رسالت کے ذریعے سے وہ پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے ایک ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور دوسرے ہیں والذین تبعوهم بإحسان. یہ لوگ تبعاً مخاطب ہیں، عقل تو وہی ہے، سلیم الفطرت صحیح العقل لوگ اصل مخاطب وہ ہے، لیکن جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو کچھ وہ لوگ جن کے دلوں کے اوپر، فطرت کے اوپر کچھ پردے آ گئے تھے لیکن پردے زیادہ بھاری نہیں تھے، ان کے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں، حجابات دور ہوتے ہیں اور وہ بھی اس راستے پر آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جن کے پردے گہرے ہوتے ہیں، جن پر غفلت کے یا تعصبات کے یا تکبر کے یا حسد کے، خواہشات کے، شہوات کے پردے دبیب ہوتے ہیں، تو وہ نبوت اور رسالت سے بھی وہ پردے دور نہیں ہوتے بلکہ اور بھاری ہوتے چلے جاتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ان کے لیے تو مزید ضلالت، مزید گمراہی، اتمام حجت ہو جاتا ہے ان پر کہ اللہ کے ہاں جا کر یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا، ہمارے سامنے بات رکھی نہیں گئی تھی، لیکن یہ کہ انہیں فائدہ اس سے نہیں ہوتا، نہ قرآن سے فائدہ ہوا ابو جہل کو، نہ محمد رسول اللہ سے فائدہ پہنچا ابو جہل کو صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم یہ ہوا کہ یہ تو ہے انسان کے اپنی کیفیت کے اوپر. اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو ربط و تعلق ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں وہ اصل قائم ہوگا تیسرے درس سے. چوتھا درس اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر و بیشتر تو ہم وہ اصل میں جو حصہ اول جب دوم ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد میں پھر وہ سورہ حامیم و سجدہ کی آیات کا درس لیا کرتا ہوں. اس مرتبہ میں نے اس پورے چار اخباب کو مکمل کر لیا ہے کہ تسلسل سے، ورنہ اصل ربط جو ہے اس درس کا وہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے مضامین سے قائم ہے. باقی قرآن مجید کی اوپننگ سورہ اسے کیوں بنایا گیا؟ تاکہ واضح ہو جائے کہ قرآن کا اصل مخاطب کون ہے، قرآن کی ہدایت سے صحیح طور پر استفادہ کرنے والا کون ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.